السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سود اور سود سے بچنے کے بعض ذریعے لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله سبار رسالة شرح قدر جاری ہے، وہ ہمارا 13واں دورہ شرعی ہے اللہ تعالی فضل و کرم سے، اور ہماری تیسری نشست ہے اس موضوع کے تعلق سے. اور ہم پہنچے تھے چوتھی فصل پر. جیسا فرماتے ہیں، سود معاملات کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، یعنی سود کھانے لوگ جو وہ تین قسم کے پائے جاتے ہیں معاشرے میں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. یا سود کے تعلق سے جو لوگ ہیں وہ تین قسم کے ہیں معاشرے میں. پہلے قسم کے وہ لوگ جن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بصیرت کو روشن فرمایا ہے، اور ان کو ان کے شح نفس سے بچایا ہے. ان لوگوں نے مال کی حقیقت کو جان لیا، بلکہ پوری دنیا کو حقیقت کو جان لیا ہے کہ ایک مسلوب عاریہ ہے جو وقتی طور پر ہاتھ میں آئی ہے اور زوال کی طرف گامزن ہے، اور اس نے زائل ہو جانا ہے. اور دین اور عقل کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے مال کو ذریعہ تو سمجھے، اسے مقصد نہ سمجھے. مال مقصد کبھی نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے. مال کو خادم سمجھے، مخدوم نہ سمجھے. مال انسان کی خدمت کرنے کے لیے، نہ کہ انسان مال کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. ان لوگوں نے پیسہ تو کمایا ہے، لیکن حلال طریقے سے کمایا ہے، اور خرچ بھی کیا ہے تو حلال طریقے سے خرچ کیا ہے شریعت کے مطابق. اور اللہ تعالی نے ان کو مال کس لیے دیا یہ بھی وہ لوگ جانتے ہیں، اور محرم مال کو کس لیے حرام فرمائے یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے نفس پر ان سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ان کی مصلحت کہاں پر ہے کس چیز میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بس انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ لے لیا ہے، جو حرام ہے اسے اجتناب کیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، التغابن کی آیت نمبر 16. یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب فضل و کرم سے ان میں شامل کر دے. دوسرے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کھایا ہے کھل کر، صراحتاً، یا تو ان کی جہالت کی وجہ سے، یا جان بوجھ کر کھایا ہے، اور یا ہر دھرمی کی وجہ سے حق کو جانے کے بعد بھی کھاتے رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ سخت وعید جو سود کھانے والوں کے لیے آئی ہے قرآن و سنت میں، یہ لوگ ان میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سب کو ان سے دور فرمائے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تیسرے قسم کے لوگ ہیلا کرنے والے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھوکے دہی سے اور ہیلے سے سود کھایا ہے. یہ دوسرے قسم سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں، کیونکہ دو مفسدوں میں یہ لوگ واقع ہوئے. پہلا مفسدہ یہ ہے کہ سود کھایا ہے، دوسرا ہیلے سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. اسے بعض سلف نے اہل الحیل جو ہیلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں جیسے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اگر یہ لوگ کسی محرم کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں صلاح تک کر لیتے تو بات کچھ اس معاملے سے کم تھی جیسے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہیلا کر کے حرام کھاتے ہیں. حرام تو حرام ہی ہے نا, ہر صورت میں حرام ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. اب اگر حرام کھانا ہے تو ہیلے سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہیلے میں دو خرابیاں ہیں. پہلی خرابی ہے کہ حرام جو ہے اس کا ارتکاب کرنا ہے, اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہیلا بھی کرنا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے. اس میں دھوکہ بھی ہے, فریب بھی ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ایک خرابی بہتر ہے یا ایک خرابی زیادہ بری ہے یا دو یا چار خرابی جو ہے وہ زیادہ بری ہیں؟ دو خرابی تو کوئی بہتری تو ہوتی نہیں ہے. شر تو شر ہے اور فساد فساد ہے اور حرام تو حرام ہے, لیکن ہیلے کرنے والے جو ہیں ان کا گناہ جو ہے وہ دگنا ہے. اب ان دو قسموں میں چند چیزیں پائی جاتی ہیں, چند مثالیں ہیں جو عمومی طور پر خرید و فروخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور خصوصی طور پر سود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دو تین مثالیں سامنے رکھتے ہیں. یہاں پہ شیخ صاحب سے دو مثالیں بیان کی ہیں, میں ایک دو اور بھی شامل کر دیتا ہوں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. پہلی مثال شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے. میں نام فرضی نام لیتا ہوں تاکہ مسئلہ آسان ہو. آپ یہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میرا خیال ہے, تو فرضی نام لے کے مسئلے کو آسان کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس معاملے میں ہیلا کیسے کیا, ہیلے کروانے والے نے کس طریقے سے ہیلے کیے ہیں. ہیلے میں کیا ہوگا, ظاہر میں ٹھیک نظر آئے گا آپ کو لیکن حقیقت میں حرام ہوگا اور سود کھایا جائے گا. میں بتاتا ہوں کہ صحیح کیا تھا اس میں اور اس میں جو غلط ہے وہ کہاں پہ اور کس طریقے سے لوگوں نے ہیلے سے کام لیا ہے. ایک شخص ہے, مثال کے طور پہ فہد ہے, اسے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ جاتا ہے خالد کے پاس, جو پیسوں کی ضرورت ہے. خالد کہتا ہے میں تمہیں اگر پیسہ جو ہے مفت دیتا ہوں تو میرا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے. اگر تمہیں میں 10,000 لے کے 12 لیتا ہوں تو سود ہے. تو ایسا کرتے ہیں فلان دکاندار کے پاس جاتے ہیں, تیسرا نام اسے نہیں لیتے, نام مکس ہو جاتے, تو فلان دکاندار کے پاس جاتے ہیں. دکاندار یہ معروف ہے اپنے اسکاپ میں, یہ جانتے ہیں. اس کے پاس جانتے ہوئے جناب آپ کے پاس یہ جو گاڑی ہے یا کوئی سودا آپ نے رکھا ہوا ہے, کوئی بھی فرضی ہو, تو مجھے آپ کی گاڑی چاہیے, بیچتے ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہے بیچتا ہوں. کتنی کی بیچتے ہو؟ کہتا ہے میں 10 کی بیچتا ہوں. وہ 10,000 اسے دے دیتا ہے. گاڑی اپنی جگہ پہ ہے, گاڑی ہلی نہیں ہے, چابی بھی نہیں لی, کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب باتوں میں ہو رہا ہے. 10,000 کس نے دیے؟ خالد نے دیے. چاہیے کس کو؟ فہد کو. اب فہد کیا کر رہا ہے؟ ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. خالد نے دیے 10,000, گاڑی لے لی صرف بائی نیم. اب فہد کہتا ہے خالد کو مجھے گاڑی چاہیے اور ادھار میں چاہیے. کہتا ہے ٹھیک 11 کی بیچتا ہوں میں. ٹھیک, وہ کہتا ہے گاڑی تمہاری ہے. فہد کہتا ہے دکاندار کو میں تمہیں گاڑی بیچتا ہوں, نقد بیچتا ہوں, 9,000 کی بیچتا ہوں. کہتا ہے ٹھیک ہے. فہد 9,000 لیتا ہے, 1,000 دکاندار لے لیتا ہے اور 1,000 خالد نے لے لیا ہے, اور 9,000 لے کے فہد چلا گیا ہے. معاملہ کیا تھا شروع میں؟ فہد کو پیسوں کی ضرورت تھی, خالد نے مفت نہیں دیے. اگر سیدھا اسے 10 دے کے 11 لیتا تو سود تھا. خالد کتنا لیے ہیں؟ خالد نے کتنا لیے ہیں؟ 11 لیے. خالد کو واپس 11 کرے گا نا یار. ٹھیک ہے نا. دکاندار کو بیٹھے بیٹھے کتنا فائدہ ہوا؟ 1,000 مل گیا نا اسے مفتی. جو ضرورت مند تھا, جس کو ضرورت تھی پیسوں کی, فہد کو کتنے ملے؟ 9 ملے. سود کہاں پہ؟ ہیلا دیکھیں, اگر ان تین چیزوں کو الگ الگ کر دیں ہم, تینوں جائز ہیں. مثال کے طور پہ خالد کو گاڑی کی ضرورت ہے, وہ جا کے گاڑی خریدتے 10,000 کی, نقد میں گاڑی 10,000 کے خرید. 10,000 کس کے پاس؟ دکاندار کے پاس ہے, اور گاڑی اس نے لے لی. صحیح ہے غلط ہے؟ فہد نے, اب گاڑی کس کے پاس ہے؟ خالد کے پاس, بشر دیکھے گاڑی اپنی جگہ سے ہل جائے. مثال دے رہا ہوں, اگر الگ الگ ہوتے ہو حقیقت, فہد نے گاڑی ادھار پہ لی ہے خالد سے, کتنے کی؟ 11,000 کی. صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. اچھا, فہد نے گاڑی لے کے دکاندار کو بیچی ہے 9,000 کی نقد میں. صحیح غلط ہے؟ نہیں کیوں نقد بیچی ہے بھائی، وہ تو لے چکا ہے نا گاڑی، اس کے وہ جانو ادھار ختم ہو گیا، ایک ٹرانزیکشن ختم ہو چکی ہے، اب گاڑی فہد کے پاس آ گئی ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے گاڑی کو کسی اور شخص کے پاس، دکاندار کے پاس بیچ، بھائی تم 9000 کی بیچو، مالک ہے 8 کی بیچ دے، 5 کی بیچ دے، گاڑی کا مالک بن گیا نا، وہ اس کو 5 کی بیچنا چاہتا ہے، مثال کے طور بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بیچ سکتا، مالک ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تین کو الگ الگ کر دے تو ٹھیک ہے، ایک ساتھ غلط کیوں ہے؟ سود کہاں پہ، ہیلا کہاں پہ ہے، جانتے کس میں ہے؟ گاڑی کو کوئی قیمت ہے؟ یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی، گاڑی کو چھوڑیں، یہ ڈبا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، فرق ہے کوئی؟ گاڑی کو کسی نے دیکھا ہے کھول کے؟ گاڑی کسی کو ضرورت ہے؟ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے کہ نہیں؟ آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، گاڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ میکینک کو لے ساتھ لے جاتا ہے، اگر یوزڈ ہے تو اس کو دکھلاتے ہیں کہ نہیں، انجن کیسے، اس کا گیئر باکس کیسے، وغیرہ وغیرہ، اس معاملے تمحیص نہیں ہوتی، شیخ صاحب نے بارگیننگ نہیں ہوتی، اچھا 10 کی کریں، 12 کی کریں، یہاں پہ کچھ ہوا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ خرید فروخت ہے، حقیقت میں، حقیقت میں کیا ہے؟ ادھار ہے، ادھار ہے، حقیقت میں ادھار کا معاملہ چل رہا ہے سارا، تو ادھار سے، سود سے بچنے کے لیے ہیلے سے کام لیا ہے، تاکہ معاملہ جو ہے ظاہراً کیا نظر آئے کہ سود ہے نہیں، حلال ہے، واضح ہے؟ اگلی مثال دو یا نہ دو مجھے پتا، مکس نہیں ہو جائے گا، اچھا جی دے ذرا تھوڑا سا، مالک ہو گیا، ادھار پہ چیز لینا جائز ہے کہ نہیں؟ ادھار پہ، میں آپ سے ادھار میں آپ گاڑی لینا چاہتا ہوں، جائز ہے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ ہے پھر اس میں؟ کون کس کو پے نہیں ہوئی؟ وہ تو ادھار تو بعد میں دے گا، وہ قسطوں پہ دے دے، اس کو مرضی ہے، یا ایک ساتھ دے دے، وہ متعین ہو گیا ہے، ہاں اسے دے دی، ٹھیک ہے، جب جب طے ہو گیا نا، آپ میں کہتا مجھے گاڑی آپ کی 10-11 ہزار کی چاہیے ادھار میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے طے ہو گیا، پیمنٹ کب کروں گا؟ 2 مہینے کے بعد کر دوں گا میں، کیا غلط ہے اس میں کوئی ہے؟ بس شرط یہ کہ دیکھو باقی شرطیں پوری ہوں، یعنی گاڑی چابی ہاتھ میں ہو، اور گاڑی لے لی، ملکیت منتقل ہو گئی ہے یہاں پر، ہاں وہ ہو گیا سب، یہاں پر کچھ ہو نہیں رہا، یہاں پر تو بات کو گھما کے اور ہیلے سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا بیع العینہ، اور اس میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا مجھے؟ العینہ، بیع العینہ ہے کہ نہیں؟ بیع العینہ کیا ہے؟ اس صورت اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سخت وعید، دیکھیں حدیث میں کیا ہے، ابو داؤد رحمت کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تبایعت بیعنا وختم ذراب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتى ترجعوا الى دینکم، جب تم عینہ سے کام لوگے اور بہنوں کو دموں کو تھام لوگے، یعنی زراعت کے کام کاشتکاری میں پڑ جاؤ گے اور اس میں راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی اسے نکل نہیں پاؤ گے کبھی، ذلت کو یاد رکھ، دنیا کی ذلت ہے اور آخرت کی بھی، اعوذ باللہ، اب دنیا کی بات ہو رہی ہے، مسلط پتہ ہے مسلط کیا کر دے گا، یعنی وہ پھیل جائے کہ ہر طرف سے نکل نہیں سکو گے، حتی غایت کے لیے، یہاں تک کہ تم یہ کرو گے نہیں، کیا نہیں کرنا، حتی ترجعو الی دینکم، دین واپس پلٹو گے، توبہ کرو گے اور اس عینہ کو بھی چھوڑو گے، اور پھر دنیا بھی جو پیچھے لگے ہو اور صرف دنیا ہی پر راضی ہو گئے ہو اور دین کو چھوڑ دیا ہے، جب تک دین کی طرف واپس نہیں پلٹ، خرابی کس میں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ جہاد کو چھوڑا ہے اس لیے یہ ذلت ہے، جہاد کب چھوٹا ہے؟ جب دین چھوٹا ہے نا، شروع سے دیکھے آخر تک دین ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، بیل یہ نا ہیلے سے سود کھانا ہے، یہ میرا سوال بھی ہے کیا یہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب اس کو چھوڑا ہے، ایمان اتنی کمزور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہو گئی ہے کہ دنیا میں کے پیچھے لگ گئے، اور مثال دی بیل کے دموں کی کہ تم بس لگے رہتے ہو اپنے کاموں میں، دنیا کے کاموں، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، دین کو بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ جہاد بھی چھوٹ گیا ہے، اتنی راضی ہو چکے دنیا میں مگن ہو چکے ہو، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، ذلت پھیل گئی ہر طرف سے، مسلط ہو گئی ہے، حل کیا ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، واپس دین کی طرف پلٹو، توبہ کرو اور ہیلے سے کام مت لو، محرمات سے اجتناب کرو، دین دنیا کی حقیقت کو جانو، آخرت اور دین کی حقیقت کو جان لو، دیکھیں جب واپس آؤ گے تو یہ ذلت بھی ختم ہوگی. واضح صحیح حدیث, اللہ عمر نے صحیح فرمائے اس حدیث کو, حضرت ہم سب پر ہم فرمائے. آج امت میں دیکھیں مہنگائی ہے, روزانہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے, روزانہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ذلت اور رسوائی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کہاں پر تاج کہاں پہ. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, بہت سے وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے, وجہ بنیاد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ناراضگی کی وجوہات سب سے بڑی شرک جو امت میں پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, قبر پرستی اور شرک. یعنی بعض ملکوں میں 3000 قبریں ہیں, 3000 قبریں جن کو نعوذ باللہ عبادت کی جاتی ہے. میں حیران ہو گیا, 3000 قبریں اور مزارات قائم ہیں. بعض ایسے چھوٹے شہر ہیں جن کی ایک یا دو گلیوں میں پانچ پانچ چھ چھ مزارات قائم ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. اور پھر یہ ہیلے سے کام لینا, شہوت غالب بات, انسان محرم کا ارتکاب کر لیتا ہے, توبہ بھی کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہیلے کر والا کب توبہ کرے گا مجھے بتائے؟ وہ تو ہیلا کر کے حرام کھانے جاتا, وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے, چلو میں نے کام تو ٹھیک کر دیا ہے. کام کہاں ٹھیک ہے؟ تم امت میں ذلت کی بنیادی وجہ ہو تم, شرک کرنے والا, اور یہ لوگ جو ہیلوں سے کام, اور بدعات و خرافات کرنے والے, تیسرے نمبر پہ یہ جو ہیلوں سے کام کرنے والے ہیں نعوذ باللہ. باقی گناہ جو ہیں, زناکاری ہے, بدکاری, یہ بھی بڑے کبیرہ گناہ, یہ بات میں آتے ہیں. الغرض نعوذ باللہ, بہر یہ نہ کیا ہے, جلدی سے بتائیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اس صورت میں بتا دیں جو میرے خالد اور اس کی مثال, فاد کی مثال دی دکاندار کی. تیسرا ہے دکاندار ہے ہی نہیں, خالد جاتا ہے, فاضل جاتا خالد کے پاس, مجھے پیسوں تو سیدھا کہتا تو مسئلہ ہوتا ہے نا, اس میں تو دیکھے ہیلا کہاں پہ. گاڑی چاہیے مجھے آپ کی, کتنے کی ہے؟ 12000 کی ہے. ٹھیک ہے, نقد قیمت اس کی 12000 کی ہے, میں اسی شخص کو واپس بیچ دیتا ہے ادھار پہ اس سے کم قیمت. وہ واپس یعنی 10 کی اس نے لی ہے تو واپس کتنے کرے گا؟ 12 کرے گا. اسے گاڑی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, دیے اس نے لیے 10 ہیں, دے گا 12. وہ یہ فرق ہے یعنی میں اور اس صورت جو یہاں پر ہے. تیسری صورت ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے لیکن وہ جائز ہے, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شاید آپ کہیں سے سن لیں پھر کہیں گے مکس اپ ہو جائے گا, پھر پریشان ہو جائیں گے. التورق باز فرماتے جائز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سودا ہے, جو گاڑی ہے, یہ تیسرے ایکسٹرا شخص کو بیچی جائے جس کو ضرورت ہو گاڑی کی, ضرورت مند ہے. فرق یہ ہے کہ ملکیت منتقل ہو گئی ہے, فہد نے خالد سے پاس گیا ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے پیسے جو ہے وہ نہیں, میں آپ کو گاڑی خرید کے دیتا ہوں. وہ گاڑی اس کو خرید کے 10000 کی, وہ پھر باہر جا کے اس گاڑی کو جو ہے 8000 کی بیچتا ہے کسی اور شخص کو کم پیسوں میں, تیسرے سے جو گاڑی کی ضرورت ہے, یعنی کہ صرف اس نے زبانی کلامی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ادھار جس سے لیا ہے اس کو پورے پیسے دینے 10000, وہ کم پیسوں پہ اس نے گاڑی بیچی ہے, نقصان اس خود ہوا ہے, خریدنے والے کو تیسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, اس کو تو 8000 کی گاڑی سے خرید لی ہے, نقصان صرف لینے والے کو کیونکہ اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, تیسرا شخص جس کو ضرورت ہے گاڑی کو اس کو جا کے بھیجی. اسے طور کہتے بعض اس کو بھی حرام قرار, لیکن بعض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ صورت جو ہے جائز کو, کہ جو گاڑی تیسرا شخص جو گاڑی خریدنے والا اگر اس کو بیچتا جو مالک ہے, یہ نہ ہے یہ صورت ہوتی, تیسرے کو ضرورت بھی نہیں, صرف اس کو زبانی کلامی دے کر کیا, تو یہ جو یہ نہ سے بدتر صورت, تین والا مسئلہ جو ہے. بلکہ شیخ السلام بھی رحمہ اللہ جو فتاوا میں جو یہاں پہ کتاب مثال لکھی ہوئی ہے وہ طالب تحلیل میں, کہ ایک شخص معروف تھا جو کاروباری بندہ تھا, جو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا, لوگ اس کے پاس جاتے تھے. اسی صورت کو جو ابھی ذکر کیا شیخ عبدالعظیم رحمہ اللہ نے اور گاڑی کی مثال دی ہے, تو وہ اس کے پاس جاتے تھے, مثال 1200 کے کوئی سودا لینے کے, کپڑا لینے کے لیے, وہ اسے لے لیتا تھا. دوسرا جو شخص جس کو پیسوں ضرورت تھی, وہ اسی شخص دکاندار کو کم دام میں بیچ دیتا تھا کیش میں, تو ادھر سے بھی نقصان ہوتا تھا لینے والے کو, ادھر سے بھی نقصان ہوتا تھا. یعنی 1000 دیکھیں مثال کے گاڑی کی مثال, ادھر بھی 1000 ادھر بھی 1000 چلا گیا. وہ اس نے لیے 8 ہیں اور اس لیے 9 ہے, اس نے دینے 11 ہیں, 1000 ادھر دے دیا اور 1000 ادھر سے کمی ہو گئی, تو دونوں کو فائدہ ہوا اور اس بیچارے کو نقصان ہوا ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں. جو صورت ہم پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں دوسری قسم نعوذ باللہ جو بہت عام ہو چکی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بینکوں کا سود جو ہے، بینکس کا سود جو ہے، یہ بھی اس میں شامل، اس میں بھی حیلہ ہے، بینک حیلے سے کام لیتے ہیں. اور رب القرض اس کی دو قسمیں ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں بینک میں سود کیسے جاری ہوتا ہے، یا تو بینک آپ سے پیسہ لیتا ہے پھر آپ کو اس سے زیادہ دیتا ہے، ایسا ہے نا، جب ہم ڈپوزٹ کرتے ہیں کس اکاؤنٹ میں، فکس اکاؤنٹ یا سیونگ بینک، کیا ہوتا ہے انٹرسٹ کی، آپ کو پتا آپ کو اتنی پرسنٹ ملے گا اس سے. صورت اس میں کیا ہے، یہاں پہ قرض کی بات ہوئی تھی نہیں ہوئی نا، حقیقت کیا ہے، یہ قرض آپ بینک کو قرض دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو نام کیا دے دیا گیا ہے، اکاؤنٹ کا نام دے دیا گیا ہے، نام چینج ہے. دیکھیں اچھا جو پروفٹ آپ کو ملے گا اس کو ہے سود، اس کو کیا کہتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں، فائدہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، انٹرسٹ کچھ بھی کہتے ہیں، نام اس کا چینج ہے، سود نہیں آئے گا بیچ میں، کیونکہ سود کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر صورت، اصل صورت کیا ہے کہ بینک کو آپ نے قرض دیا ہے اور لیا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ اتنا ہی رہے گا، وہ آپ کو پروفٹ مہانا یا جس پہ آپ کا اتفاق ہوتا ہے نعوذ باللہ، وہ آپ کو ملتا رہے گا. آخر بات جو پیسے آپ جب نکالے گے آپ نکال سکتے ہیں، آپ کے اصل پیسے موجود ہیں، ایکسٹرا پیسے آپ کو ملے وہ کیا ملا ہے، حقیقت کیا ہے، سود ہے. دوسرا طریقہ جو بینک میں ہوتا ہے کہ بینک خود آپ کو ادھار دیتا ہے، قرض دیتا ہے، اور پھر اس قرض پر آپ سے پیسہ لیتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو دیا ہے، اس کی چھوٹی سی شرح ہے، اور اس شرح کی وجہ سے جو ہمیں پروفٹ ہمیں تو ہونا چاہیے، آپ کو فائدہ ہمیں تو فائدہ ہونا چاہیے، فائدہ کا نام دے کے وہ سود آپ کو، دونوں طریقے سے بینک میں سود جاری ہوتا ہے. سود کچھ دیتا ہے تو مفت نہیں دیتا، لیتا تو کچھ مفت نہیں لیتا، کیونکہ ہم چھوڑتے نہیں، وہ بھی نہیں چھوڑتے پھر ہمیں نعوذ باللہ. تو یہ دو طریقے ہیں سود میں، اور یہ دونوں طریقے سے ایسا فرماتے ہیں، ربا صریح ظاہر لا یخفی علی احد، کسی سے یہ مخفی نہیں ہے، لیکن نام کچھ بدل گیا. پھر بعض لوگوں نے اسی کے اندر یہ دیکھنے، بعض لوگوں نے کہا کہ بینک جو تھوڑا سا لیتا ہے ایک دو پرسنٹ چلے گا، کیونکہ ان کے جو آپریشنل ایکسپینسز ہیں یہ ہے، انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اس لیے وہ آپ سے منتھلی اتنا پیسہ لیتے ہیں. میں نے بھائی سود 1% بھی جائز نہیں ہے، میں بتاؤں گا جو حل ہے آخر میں، جو شاہ صاحب نے بتائے ہیں، کیونکہ یوسف القرضاوی، اگر یہاں پہ لکھے یوسف القرضاوی نے اجماع نقل کیا ہے، دیکھیں اجماع ہے سود کی حرمت پر، خود یہ شخص شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، یوسف القرضاوی کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے، لیکن وہ شخص کہتے ہیں اجماع کے ہوتے ہوئے بھی، اجماع کے اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1% جائز ہے سود. عجب بات ہے واللہ، یعنی بعض لوگوں کی ایسے بات ماری گئی نعوذ باللہ، آپ اجماع بھی نقل کر رہے ہو، یہ بھی کہتے ہیں اس میں امت کا اجماع ہے کہ سود، بینکوں کا سود حرام ہے، پھر 1% کیوں حلال ہے؟ وہی ہیلا کیا ہے، یہ آپریشنل چارجز ہیں، ان کے ادارے قائم ہیں، ان کے یہ قائم ہیں، وہ چارج دینے کی الگ صورت ہے، یہ نہیں جو یہاں پر لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے اور سود کے معاملے میں ہیلے سے کام لیا جا رہا ہے نعوذ باللہ. الغرض تو یہاں پر جو پہلا فتح شاہ صاحب نے بیان کیا، دکتور صدیق محمد الامین الضرير، انہوں نے یہ کہہ کے بیان کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیٹ وغیرہ سب لکھی ہوئی، 1406 ہجری میں یہ بیان کیا انہوں نے، جمع فقہ الاسلامی کی دوسری جلد میں، مجلے کی جو ہے جو شائع ہوتی ہے، فرمایا ہے کہ اس میں، اس کو انڈرلائن کریں، ربا محرم بھی اجماع المسلمین، اجماع نقل کیا ہے، اس کو انڈرلائن کریں، صرف ہم یہ سرخیاں دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی طریقے سے اسی مجلد میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مزید تفصیل کے ساتھ کہ جو بھی زیادہ ہے، فائدہ ہے بینک سے جو ملتا ہے، اس قرض سے جو لیا گیا ہے، تو یہ سارا کا سارا فائدہ جو ہے یہ ریبن ہے، ریبا محرم ہے شرعاً، سود ہے حرام ہے. اگر معاملہ طے کرنا ہے کسی بینک کے ساتھ تو شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں شریعت کے نام پہ کچھ بینکس آئی ہیں، اللہ علم کہ ان میں کتنا مستقیت ہے اور کتنے وہ سچے ہیں، میرے نظر کے سامنے کوئی ایسا بینک نہیں گزرا ہے، جو آپ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کیا ہے؟ بینک آپ کو جتنی اماؤنٹ دیتا ہے واپس اتنی ہی لیتا ہے, یہ قرض حسنہ ہے. اس میں ایک ریال زیادہ ایکسٹرا نہیں لیتا آپ سے. اگر آپ جانتے تو مجھے بھی خبر دیں کہ اگر کہیں پہ ایسا کوئی جگہ یا ایسا کوئی ادارہ قائم ہے بینک کے نام پہ. ویسے فلاحی ادارے تو موجود ہیں, وہ الگ ہیں, میں بینک کی بات کر رہا ہوں. تو اس نمبر پہ جو مجھے محفق نے جو قرارداد پیش کی, اس میں سے حکومتوں کو انہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اسلام میں جو بھی حکومتیں ہیں وہ شریعت کے نام پر جو بینکنگ ہے اس کا خاص اہتمام کریں, اور شرعی بینکس جو ہیں جس میں جو سود سے بالکل عاری ہے, جس میں سود سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو سود سے بالکل دور ہے, اگر اس طریقے سے اقدامات لیے جائیں تو یعنی سہولت سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو ان ملکوں میں رہتے ہیں سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر دکتر محمد بن احمد السالوس کتاب جو ہے معاملات المالیہ المعاصرہ فی الشریعہ صفحہ نمبر 35 میں انہوں نے بھی اجماع المسلمین مسلموں کو اجماع نقل کیا ہے اس کانفرنس میں جس میں مسلمان ممالک کے کئی مفتی آئے ہوئے تھے. ان میں بھی یہی کہا کہ جو بھی بینک میں سود ہے, جو بھی بینک کا فائدہ ہے چاہے لیتے ہو یا دیتے ہو, جو بھی ہے یہ سب فائدہ جو ہے سود میں اس کا شمار ہوتا ہے, یہ حرام ہے شرعاً, چاہے اس کو کوئی بھی نام بھی لیا جائے, کنزمپشنل ہو یا کوئی پروڈکٹیو ہو, کوئی بھی مختلف نام بینک صاحب کو دیتے, بینک گھما دیتے ہیں آپ کو ادھر ادھر کر کے باتیں, نہیں یہ وہ ہے, یہ پروڈکٹیو ہمارا یہ ہے, نہیں یہ کنزمپٹیو ہے, یہ فراہ ہے. تو بیچارے لوگوں کے اتنے پتہ نہیں تھا ٹرمنالوجی کا, کہتے یار اچھا یہاں پر ایسا ہے تو یہ تو فرق تو ہے نا کوئی نہ کوئی, اور گھما کے آپ سے وہ پیسہ بھی لیتے اور سود میں بھی نعوذ باللہ کو دھکیل دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں جو بھی فائدے بینک کے وہ حرام ہیں, مبین حرام ہیں, اب اس میں سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور جو فتاوی فردیہ ہیں بعض علماء, ان کا بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. پھر صفحہ نمبر 100 میں فرماتے ہیں جس نے بھی اس اجتماع سے پہلے کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس کے یعنی معذور سمجھا جائے گا اور معذور بھی سمجھا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اس ہنک مغفرت کرے, کیونکہ یہ اجماع اور اجتماع سے پہلے اس کا فتویٰ تھا. لیکن جو یہ چاہتا کہ ہم اپنے فتوے سے ہٹ جائیں اور پیچھے چلے جائیں اور اجماع کی مخالفت کریں تو ایسے شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اور ہم یہ خدشہ کہ ایسے شخص جو ہے گنہگار ہے اور جب تک توبہ نہیں کرتا یعنی اس کی وہ مغفرت کے پہ حقدار نہیں ہے. پھر اسی کتاب صفحہ 282 میں یوسف قرضاوی کا بھی وہ ذکر کر کے کہتا ہے, بلکہ وہ کہتے یوسف قرضاوی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے کہ میں نے کئی ایسے اسلامک کانفرنس میں حصہ لیا ہے اور سب کا اجماع ہے, دیکھیں ایک سے زیادہ اسلامک کانفرنس میں حصہ لیا ہے, میں نے سب کا اجماع ہے کہ سود کے بینک کے جو فائدے ہیں وہ سب سود ہیں. پھر سفر بیکتی میں شیخ سلطوت کا بھی وہ فتویٰ بیان کرتے ہیں کہ جو بینک کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں تو ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں اضعاف مضاعف نعوذ باللہ, کیونکہ بینکس میں یہ ہوتا ہے, سود کی شرح بڑھتی جاتی ہے اور ایک جگہ پہ نہیں رکتی. اگر آپ نے سود وقت پہ یعنی ادائیگی نہیں کی تو آپ کی شرح جو بڑھتی جائے گی, جیسے کہ جاہلیت کا سود تھا جیسے اس کے میں نے کل مثال دی تھی, وہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ انسان جو ہے نعوذ باللہ وہ کہیں کا نہیں رہتا. پھر ضرورت کی بات بھی کرتے ہیں, اگر ضرورت ہو تو اس میں ضرورت میں, کیونکہ بعض لوگ ضرورت تبیح المحظورات, ضرورتیں جو ہیں وہ بعض محرمات کو یعنی حلال ان کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کسی کی کیا ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ عام ضرورتیں جو ہیں سود سے بچنا چاہیے, اور جو بھی ضرورتیں جو عام ضرورتیں اس کی ان کے لیے یعنی سود قرض نہیں لینا چاہیے کسی صورت میں. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ بزنس کے لیے قرض لیتے ہیں سود پہ, اب بزنس کیا ضرورت ہے مجھے بتائیں, اور کہتے ہیں ضرورت ہے میرے کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے تجارت میں ہوتا ہے کیا, یہ کہہ سکتے تجارت ہمیشہ آپ کو اپ ملے گا فائدہ, جو ہے نقصان بھی ہوتا ہے, اپ ڈاؤنز ہوتے ہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. بعض جلد بازی میں کیا کریں سود قرض لیتے پھر اور ڈوب جاتے ہیں, جو باقی بچت وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, یہ سود کی لعنت ہے نعوذ باللہ. اور ایک قاعدہ بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں آخر میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہٰذا فرماتے ہیں یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اقرار سے اختیار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے، اور یہ آیتیں جو ہے سورۃ الطلاق کی جو چند آیتیں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر یہ آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کتنی پیاری باتیں ہیں، تقوا کے ساتھ آسانی ہے، تقوا کے ساتھ رزق کی فراوانی بھی ہے، اور وہاں سے رزق بھی جہاں سے آپ کو گمان تک بھی نہیں، محیط لا یحتسب، کون دے گا؟ وہ رب دے گا جس کی وجہ سے آپ نے حرام کو چھوڑا ہے اور سود کو چھوڑا ہے، ضرورت بھی ہے اس کو دبا کر آپ نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، آپ نے ضرورتیں کم کر دی ہیں، آپ نے بھوک بھی برداشت کی ہے، آپ نے پیاس بھی برداشت کی ہے، آپ نے اپنے رب کے لیے دنیا کی جو بھی مصیبتیں ہیں ان پر صبر کیا ہے، اور جو موجود ہے تھوڑا سا اس پر شکر کیا ہے، اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان سارے پیارے اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، وہ تو اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، لیکن یہ یقینی بات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، واللہ نور علی نور ہے، مشکلات نے گھیر رکھا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی وہاں سے آتی ہے، آپ سوچتے ہو اس کی طرف دیکھتے ہو یہاں سے آسانی آئے گی، کو تو ادھر سے آئے گی، آپ کے ذہن میں وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں، وہ ادارہ ہے، وہ جماعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی کام نہیں کرے گا، آسانی جب آئے گی کہاں سے آئے گا، آپ کو کبھی سوچ بھی نہیں آئے گی، اس بارے میں کبھی سوچا آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا، اور واللہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ مجرب باتیں ہیں واللہ، اس لیے اپنا معاملہ جب اپنے رب کے ساتھ کرنا ہونا تو سیدھا کیا سیدھے ہو جائیں، بالکل تقوی کا راستہ اختیار کروں، دیکھیں آسانی کیسے آتی ہے، آخر میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب حرام ہے، اور بینک کا معاملہ بھی حرام ہے اور سنگین ہے، اسے بچنا ہے، اور ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اب بینک کے ہوتے ہوئے تقوی کا راستہ کیسے اختیار کیا جائے، اور کس طریقے سے جان چھڑائی جائے، اور جو مال ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہاں پہ لگائیں تاکہ ہم سود سے بھی بچ جائیں اور اس مال کا بھی ہمیں کوئی فائدہ ہو، ورنہ مال کو اگر رکھ دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کھاتا جائے گا، مال اگر آپ رکھ دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کر یعنی استعمال کر کر ختم تو ہو جائے گا، اس لیے مال رکھ دیتے ہیں جتنا ہے، اس کو نہ تو تجارتیں لگاتے ہیں اور نہ اسے کوئی فائدہ ہو سکے، تو آہستہ آہستہ ہوگا آپ خود خرچ کر لیں گے، کیونکہ مال کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آج میرے ہاتھ میں کل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کیا اور طریقے ہیں یا سود سے بچنے کے بعض اہم ذریعہ طریقے جو ہیں، شیخ صاحب یہاں پر چار کا ذکر کیا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مال کو سود سے اور بینک سے بچانا چاہتے ہیں، پہلے ہم بات کریں گے کہ ابھی جس نے بینک میں پورا پیسہ نہیں ڈالا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کا وہ کیا کرے، جس کے پیسے ابھی بینک میں ہیں آلریڈی تو اس نے کیا کرنا ہے، دونوں حل انشاءاللہ بتاتے ہیں، پہلے یہ جس کا پاس پیسہ ابھی وہ سوچ رہا ہے وہ پیسے کو کیا کرے، تو اس کے لیے جو طریقے ہیں وہ چار یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، سب سے پہلے جو ہے مضاربت، تجارت ہے مضاربت میں، مضاربت میں یہ ہے کہ آپ کے ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، ہنر نہیں ہے، پیسہ تو اس کے پاس ہے، وہ جانتے نہیں کرے کیا، مثال کے طور ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا پیسہ وہ کلینک بنانا چاہتا ہے، کیا تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے، ڈاکٹر کے پاس پیسے نہیں کلینک بنانے کا، ہوتا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اب یہ تاجر جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ ڈاکٹر جو ہے مل کے کلینک بنا سکتے ہیں کہ نہیں، شرعاً بنا سکتے ہیں لیکن اس کی شرطیں ہیں، شریعت مطابق مضاربت، اسے کہتے ہیں مضاربت، اور مضاربت میں یہ ہوتا ہے دو طرف کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک طرف کا شخص جو ہے وہ پیسے والا ہوتا ہے، دوسری طرف کا شخص جو ہے وہ ہنر والا، ہم تو ہنر والا ہوتا ہے، دو سے زیادہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کنسیپٹ یہی ہے کہ ایک طرف پیسے دینے والا ہوتا ہے، دوسری طرف کام کرنے والا شخص ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو پیسہ دے وہ بھی اس میں حصہ لے کے کوئی کام میں وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو الگ سے کچھ پیسہ جو ہے پروفٹ میں سے ملے گا، اس کا مضاربت میں ہوتا کیا ہے، فکسڈ اماؤنٹ حرام ہے کہ پروفٹ فکس ہے، اتنا مجھے ملے گا. اکثر ہی غلطی ہوتی ہے مضاربت میں، جو عام غلطی معاشرے میں موجود ہے، مضاربت موجود ہے لیکن حرام صورت غالب ہے نعوذ باللہ، وہ یہ ہے کہ پیسہ دینے والا کہتا ہے مجھے اس میں سے 10% چاہیے، آپ کو نفع ہو نقصان مجھے نہیں، آپ کو پیسہ دیتا ہوں اور مجھے 10% چاہیے. اس کی بڑی مثال کیا ہے آپ دیکھیں، یہاں پہ جو گاڑی کا کاروبار ہے، جو ٹیکسی والے چلاتے ہیں لوگ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس نے ڈیلی 150 دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے. اب تاجر کے پاس پیسہ، اس نے گاڑی لے لی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ڈرائیورز کو ہائر کیا ہے، ڈرائیورز نے 150 ڈیلی دینا ہے، اسے نفع نقصان ہو، تاجر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اماؤنٹ یہاں پہ فکس ہو چکی ہے، آپ نے یہ پرسنٹ مجھے دینی ہے. اس کی اور کئی صورتیں ہیں، کوئی میڈیکل سٹور لگانا چاہتا ہے، اس کو تجربہ ہے نہیں، نہ وہ جانتا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے اس شخص کو، تھوڑا تجربہ ہے میڈیکل سٹور لگانے کا، اسے کہتا مجھے 10% چاہیے کیپٹل سے، میں 2,00,000 ریال دیتا ہوں مثال کے طور پہ، 10% کتنا بنتا ہے، 20,000 پر منتھ میں آپ سے لوں گا، 2,00,000 لے لو تم، ٹھیک، مثال کے طور، مثال کی بات کر رہا ہوں میں. وہ پیسہ لیتا کاروبار میں لگاتا ہے، اب اس کو نفع ہو یا نقصان ہو، تاجر کو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، یہ حرام ہے، یہ مضاربت کے حرام صورت ہے. حلال کیا ہے، پروفٹ میں سے پرسنٹیج متعین فکس کرنا کوئی حرج نہیں، پروفٹ میں سے سارے اخراجات نکال کر 50-50 کر لیتے ہیں، بشرطے باقی شرطیں ہوں کہ کاروبار حلال ہو. کہ مضاربت کے دو طریقے، ایک تو مطلق ہے، دوسرا مقید ہے. مطلق ہے، میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، جو بھی کام کرو کرو، نمبر ایک شریعت کے مطابق اور مخالف نہیں ہونا چاہیے، حرام کام نہیں ہونا چاہیے، کام جو بھی کرو میں آپ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، آپ جینیس ہو، اچھے ہو، سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، جو بھی کام کرنے کرو. مطلق دیکھیں، کام محدد نہیں ہے، اچھا جگہ محدد نہیں ہے، کوئی خاص چیز یا پروڈکٹ محدود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق مضاربت. اچھا پروفٹ میں سے ہم 50-50 مثال کے تو 50-50 کر لیں گے پروفٹ میں سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، حساب دونوں فریقین دیکھتے ہیں، یہ جس نے جو تاجر، یہ بھی حساب چیک کرتا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو آپس میں، پھر بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی آپس میں جھگڑا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور وہ جو جس نے پیسے لے کے جو کاروبار کر رہا ہے مضاربت، جو دوسرا طرف جو ہے، اس نے بھی پورا حساب رکھنا ہے، اور ماہانہ جو ہے یا جس پر ان کو اتفاق ہوتا ہے سامنے رکھتا ہے، اور آخر میں جو بھی ایکسپنسز ہیں وہ نکال دیتے ہیں، بھی دکان کا کرایہ ہے، جو جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، جو چیزیں خرید رہے ہیں، جو اصل جو ہے جو اس میڈیکل سٹور میں مثال کے طور پہ جو دوائیں آتی ہیں ان کا ایکسپنس ہے، سارا جو ہے وہ نکال کے جو پروفٹ ہوگا وہ چاہے ماہانہ لے لیں چاہے 2 مہینے کے بعد، جس پر ان کا اتفاق ہوتا ہے اس میں سے 50-50 کر لیں گے اور دونوں کو پروفٹ ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اس میں خود بھی کام میں شامل ہو سکتا ہے، پروفٹ سے نکالنے سے پہلے اگر وہ خود بھی اس میں، مثال کے طور پہ وہ کہتا میں آ کے 8 گھنٹے میں بھی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں، پیسہ بھی دیا ہے، میں بھی آپ کے تھوڑا سا، آپ باہر سے بندہ رکھو گے اس کو سیلری دو گے، میں خود کرنا چاہتا ہوں، تو وہ خود سیلری بھی اس سے الگ سے لے سکتا ہے اس کی جگہ جو وہاں پہ کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اگر تو مطلق مضاربت میں کوئی چیز متعین نہیں ہوتی، جگہ متعین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، لیکن باقی شرطیں پوری ہوتی ہیں. اس اصل بات پتہ ہے کیا غلطی اکثر جو، جس میں نے کہا فکسڈ کیپٹل میں نہیں ہونا چاہیے، آپ نے جو پیسہ دیا ہے جو لگایا اگر اس میں آپ کو فکسڈ، اس میں آپ نے پروفٹ فکس کر دے تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا کیا، اگر نقصان ہو جاتا ہے تو دونوں فریقین کو ہوتا ہے، کیونکہ تجارت میں کیا نفع نقصان، تجارت کی جو اصل بنیاد ہے کہ نفع نقصان میں جو بھی پارٹنرز ہوتے ہیں سب کو ہوتا ہے، نفع سب کو، نقصان سب کو. تو یہاں پہ اگر مضاربت میں نقصان ہو جاتا ہے تو پیسوں کا پیسہ گیا، مزدور والا جو ہنر والا تھا دوسرا شخص، اس کا کیا، اس کی مزدوری ہنر گیا، نقصان دونوں کو. لیکن اس صورت میں جو فکس کر دیتے ہیں آپ کیپٹل میں، اس میں کیا ہوتا ہے، نقصان یک طرفہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کی مزدوری تو گئی، نقصان ہو گیا، لیکن اس نے اس کے پیسے پورے واپس کرنے ہیں تاجر کے، اس کو نقصان نہ ہوا، اس لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پر فرمائے، یہ صورت اکثر پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس سے بچنا ہے جس نے بھی کاروبار کرنا ہے. یہ جو حرام والی صورت ہے فکسڈ پرسنٹیج جو ہے کیپٹل پہ، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. فکس پروفٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروفٹ پہ فکس کر لیں، 50-50 کر لیں، 60-40 کر لیں، 70-30 آپ کی مرضی ہے، وہ جتنے بھی پروفٹ پہ اپنے سارا ایکسپنس نکال کیونکہ مسئلہ کا پروفٹ میں زیادہ کم ہوتا جاتا ہے اور دونوں کو برابر کا ہوگا نقصان نفع دونوں کو برابر کا ہوگا یا جتنی پرسنٹیج طے ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لاس میں وہی ہوتا ہے نا, اس میں لاس اگر لاس ہو گیا ہے تو پروفٹ کسی کو نہیں ملا, ٹھیک ہے نا. ہاں لاس میں تو نہیں ہوگا, میں لاس میں نہیں میں کرتا, میں پروفٹ کا غلط ہے نا. اس میں دونوں چیزیں ہیں, پھر فرق کیا ہے کیپٹل میں اس پرسنٹیج فکس کر دینا اور اس میں کہ لاس میں میرا کوئی ذمہ نہیں ہے, وہ تم جانو, وہ تو پھر وہی بات ہے, لاس تو ایک طرفہ ہو گیا. پروفٹ میں سے نہیں, ٹوٹل اماؤنٹ پروجیکٹ کیا ہوتی ہے اس میں نفع نقصان ہوتا ہے کہ نہیں, وہ تو اگر فکسڈ پروجیکٹ میں جو آپ نے کیا وہی بات ہو کیپٹل کے ہو گئے نا, وہی نا پروجیکٹ میں نقصان بھی تو ہو گیا نا, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو 5% دیں گے کہ نہیں آپ اس کو, تو جو کیپٹل میں ہو گیا نا پھر یہ درست نہیں ہے. الغرض یہ پہلی تھی صورت مضاربت کی جو سب سے آسان ہے, اس میں چھوٹا تاجر بڑا تاجر درمیان سب اس میں ہو سکتے ہیں, آپ 10,000 لگا سکتے ہیں, 10,00,000 وہ بھی لگا سکتے ہیں, اس سے کم بھی لگا سکتے ہیں, واضح ہے. دوسری صورت ہے صنعت کاری, فیکٹریز لگانا, اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, ایک سے زیادہ لوگ مل سکتے ہیں, فیکٹری لگا سکتے ہیں, خود انسان خود بھی فیکٹری لگا سکتے ہیں, اس میں روزگار بھی لوگوں کو مل جاتا ہے, اور فیکٹری جو ہے اس میں کافی لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے. وہ خصوصی طور پر یعنی جیسا فرماتے ہیں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کے مطابق دیکھیں کہ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے تاکہ آپ کو بزنس میں بھی پروفٹ ہو, تو اس کے مطابق آپ فیکٹری جو ہے لگا سکتے ہیں. تیسرا جو ہے بری سمندری یا ہوائی اسٹال قائم کرنا, یہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں حکومتی, بڑے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مرینز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو جنگی چیزیں ہوتی ہیں حکومتیں اکثر حکومتیں کرتی ہیں, تو چھوٹے لیول پہ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر کے کوئی شخص یعنی جو شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ کرنا چاہے, یا کچھ جو ایئر کرافٹس ہوتے ہیں اس میں بزنس میں اس میں کوئی حصہ ڈال لے, یا جو کارز کی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں حصہ ڈال سکتا ہے, خود بھی اگر بڑا تاجر خود بھی کر سکتا ہے, تو اس میں بھی کافی یعنی فائدہ مند بزنس ہے, لیکن اس میں لاگت بہت بڑی ہے, جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ کر سکتا ہے. شیئرز اور ہیں, شیئرز کی بات کریں گے تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا, اس کے الگ سے انشاءاللہ سوال جواب میں آئے گا. وہ شیئرز کی بات بھی ہے کہ شیئرز کب حرام ہے کب وہ ہے, شیئر بیچنے کا کیا حکم ہے, یہ سب آئے گا انشاءاللہ. کریڈٹ کارڈز بھی آئیں گے, سب آئے گا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور کیونکہ کئی سوالوں کے جواب بھی دینے اس میں پھر بات ریپیٹ ہو جاتی, جیسے کہ نکاح کے معاملے میں کئی سوال بار میں آئے ہیں تو ریپیٹ ہوئے ہمارے پاس, وقت پہلے سے کم ہوتا ہے, اس میں بات کریں گے. چوتھی چیز جو ہے کر سکتے ہیں سود سے بچنے کے لیے, گودام ویئر ہاؤسز بنانا اور پراپرٹیز خرید کے اس میں کوئی بلڈنگز تعمیر کر کے جو ہے وہ بیچنا یا کرائے پہ دینا, یہ بھی اچھا بزنس ہے. پراپرٹیز کا پتہ پوری دنیا میں جو ہے یعنی پروفیٹیبل بزنس ہے, اور اکثر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس 20,00,000 روپے ہیں, آپ بینک میں ڈالتے ہیں تو سود ہے, آپ کیا کریں گے؟ کئی لوگ زمین خرید کے رکھ دیتے ہیں, اور زمین کا جو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم گھر تعمیر کریں گے خود اپنے رہنے کے لیے, یا پھر اس گھر کو بنا کے ہم اس کو بیچیں گے, اس سے بزنس کریں گے, یا پھر زمین ہی کہ ہم پھر صرف زمین کی صورت میں ہی زمین کو آگے ہم بیچ دیں گے, اور زمین کی قیمتیں ایسا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ شہر جو ہوتے ہیں وہ ترقی کر کر کے وہ جو پریفریز ہوتے ہیں جو علاقے پاسماندہ جو شہر کے قریب ہوتے ہیں وہاں تک شہر پھیل جاتا ہے, تو وہ زمینیں بھی جو ہے وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, شہر کے اندر زمینیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو ذرا دور دراز لے لیتے ہیں, اور ان کا یہ سوچو کہ 10 سال تک قیمتیں یوں کہ بڑھ جائیں گی, تو اس اعتبار سے وہ لے لیتے ہیں, اور یہ کاروبار بھی اچھا ہے. ویئر ہاؤسز کا جو ہے آج کل یہاں پر بھی بڑا اچھا کاروبار ہے, اور کیونکہ بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں جو مخازن ہوتے ہیں بڑے گودام جو ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں, اور بڑے فیکٹریز جو ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے گوداموں کی اپنے مال رکھنے کے لیے جو تاجر ہوتے ہیں, اور وہ کرائے پہ دے سکتے ہیں یا اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی باقی چیزیں جو ہیں وہ سب ٹھیک ہوں, میں یہ کر کے گودام بنائے رشوت دے کے یہ کر کے باقی جو محرمات ہیں اور حرام طریقے سے وہ سب حرام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا, یہ وہ حل ہیں سود سے بچنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے جو آپ جو بزنس میں جو کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس, کوئی شخص تجارت کرنا چاہتے ہیں خود بغیر مضاربت کے بغیر کسی اور چیز کے, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس جو ہے کئی لوگ اس وقت چائنا کا رخ کیا ہوا ہے اور کافی پروفیٹیبل چیزیں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ چائنا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی, یہ چیز دو نمبر ہوگی, یہ چیز خراب ہوگی, یہ ہوگی. اچھے پروڈکٹس بھی ہیں اور لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوا ہے. لوگ ملیشیا کی طرف رخ کر رہے ہیں, انڈونیشیا کی طرف رخ کر رہے ہیں اور ایسے ملک کی طرف رخ کر جہاں پر ان کو بزنس میں پروفٹ مل سکتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس جو ہے, اور باقی محرمات سے بچتے ہوئے اگر کوئی شخص کوئی کاروبار بھی کرنا چاہے. یہاں پہ میں جانتا ہوں کہ ایسے تاجر ہیں جو بالکل چھوٹے تھے اور انہوں نے چھوٹے سے کام سے شروع کیا, اور ہمیشہ جو سمجھدار تاجر ہوتا ہے وہ بڑے جمپ نہیں لگاتا, جو ہائی جمپ لگاتے پھر ان کی ہڈی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے دیکھتے ہیں کیونکہ پاس کتنا سرمایہ ہے اور کتنی وہ چھوٹا کام کر سکتے ہیں. وہ سود نہیں لیتے, وہ کسی سے قرض نہیں لیتے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اور بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے دیکھا کافی ماشاء اللہ ان کو اچھا بزنس ہے. دیکھیں جسے میں نے کہا ہے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگوں نے دیکھ رزق لکھ دیا گیا ہے, دنیا سے آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے ہمارا رزق. ہم نے سعی کرنی ہے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ ہمیں اللہ نے لکھا تو گھر میں آ کے میرے منہ میں آ کے نوالا پڑے گا نہیں, سعی بھی کرنی ہے, ورنہ منہ میں وہی پڑے گا جو لکھا ہوا. یاد رکھیں آپ صحیح کریں گے آپ وہی ملیں گے جو آپ کو رزق ملے گا. اس لیے دو تاجر ہیں ایک ساتھ کام شروع کرتے ہیں, صحیح کرتے ایک اوپر چلے دوسرا بیچارہ رہ جاتا ہے. ہم نے صحیح کام کرنا ہے حرام سے بچنے ہوئے, باقی جو رزلٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نتیجے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, یہ بھی ہے. چھٹے نمبر پہ زراعت ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں زمین خرید کے اس میں کاشتکاری شروع خود کر دیتے ہیں اگر تک کو تجربہ ہے, یا پھر اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جو ہے وہ مضاربت کی جیسے صورت میں نے بتائی وہ اس میں شامل کر دیتے. تو زراعت میں کافی ہمارے ملکوں میں پروفیٹیبل بزنس ہے, انڈیا پاکستان میں خصوص تو بنگلہ دیش میں جو ہے کافی پروفیٹیبل بزنس ہے, اور کئی لوگ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن تجربہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ زمین دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو کاشتکار ہیں جو اس میں تجربہ کار ہیں ان کو, کئی ایسے پرانے دوست ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور گاؤں اور بستیوں میں زیادہ تر یہ کاروبار ہوتا ہے, اور کپاس کا یا گندم کا موسم کے مطابق جو کافی لوگ جو ہیں اسے یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک زراعت بھی ایک یعنی ایک میدان ہے جس میں آپ اپنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو انشاءاللہ حلال طریقے سے جو ہے وہ انکم آ سکتی ہے. ان چھ طریقوں کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں, صرف چھ مثال کے طور پہ یہاں پہ شیخ صاحب نے چھ طریقے بیان کیے ہیں جو زیادہ عمومی طور پر ہمیں سامنے بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بزنس جس میں نے کلینک کا, ہاسپٹلس کا کہا, میڈیکل اسٹورس کا کہا ہے, اور بھی کئی ایسے فیلڈز ہیں. ہر بندہ جو ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہو اور اس کے پاس سرمایہ بھی ہے, تو وہی قاعدہ یہ کہ اللہ سے ڈر کے کام کرو, آسانی بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے بھی ملے گا آپ کو. بلکہ قاعدہ یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈر کے کام کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے, اور ضرور بچیں گے انشاءاللہ حرام سے. واقعی آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, آپ اللہ سے یعنی اخلاص نیت کے ساتھ یہ قدم بڑھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے واللہ آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں اگر دل میں کوئی کھوٹ ہے, ادھر کی کریں گے ادھر بھی کریں گے, چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے, یہ ہے مجبوری کی حالت ہے, نہیں, آپ اپنا دل میں بالکل دل کو صاف کر کے اخلاص نیت کے ساتھ واللہ اس برے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, اس برے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یار دس از امپاسبل, کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن. کس نے کہا یار ناممکن ہے, رزق تمہارے ہاتھ میں تو ناممکن ہے, اگر رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قسم تو راستہ بھی وہی آسان کرے گا. اسی لیے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں, اب وہ کام کریں جو ٹھیک ہے, چھوٹا کریں. پروفٹ آپ کو کب, واللہ بعض لوگ کہتے ہیں یار چھوٹا پروفٹ ہے گھر کیسے چلے گا. میرے بھائی پیسوں کی نوٹوں کو نہ دیکھیں کتنی زیادہ کم نوٹ ہے, برکت کو دیکھیں آپ, زیادہ نوٹ ہے زیادہ پیسے لگ بھی اتنی جاتے ہیں, اور اسی چیز میں لگتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا, کبھی وہ بیمار, کبھی گاڑی خراب, کبھی یہ. بعض اوقات گھر کی جو ٹھیک جو نل جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹی ہوتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے بغیر ایسے وجہ کے, اس پہ آپ پلمبر کو 200,000 دے دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. کبھی گاڑی ٹھیک کھڑی تھی, ٹائر خراب ہو, گاڑی کا اچانک انجن سیز ہو, بغیر کسی وجہ کے. جو حرام کا پیسہ تو حرام میں جاتا ہے, اکثر بیماری لگی رہتی ہے, مرض پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. بے برکتی زندگی ہو جاتی ہے. برکت کی زندگی چاہتے ہیں تو اماؤنٹ مت دیکھیں کتنی ہے, 1,000 2,000 10,000, یہ دیکھیں کہ لگ کہاں پہ رہی ہے, اس میں بچ کتنا رہا ہے. 2,000 تنخواہ والے بھی سیونگ کر رہے ہیں, 20,000 والے بھی ادھار لے رہے ہیں, ایک سامنے کے نہیں. یہ نہیں کہ سارے 20,000 والے نعوذ باللہ حرام کھانے والے یا رب کو ناراض کرنے والے, یہ نہیں کہہ رہا ہے, لیکن یہ بہتر برکت کو دیکھیں کیا ہے. اس لیے بزنس کو بھی اسٹارٹ کرنا چاہیں فگر مت دیکھیں, یہ دیکھیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, رب کو کتنا ناراض کریں گے. اسٹڈی کریں, جس بزنس اسٹڈی ہوتی ہے نا پوری, پلان بنتا ہے اس میں دیکھیں کہ کہاں کہاں پر, جیسے کہ آپ ایک چیز کو چھانتے ہیں نا, اس میں سے گندگی کو نکالنے کے لیے آپ کسی پہلے چھان لیں کہاں کہاں پر رب کو ناراض کرنے کی چیزیں ہوں وہ نکال کے پھینک دوں میں, وہ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے. یہ تو تھا یہاں تک کہ جن لوگوں نے ابھی پیسہ بینک میں ڈالا نہیں, جن لوگوں کے پیسے بینکس میں, وہ کیا کریں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بعض ملکوں میں جیسے انڈیا ہے, وہاں پر آپ کو سود دے کر رہ دے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. پہلا طریقہ یہ کہ آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ جس ملک میں یہ فیسلٹی موجود ہے, جس میں وہ بعد میں بات کرتا ہوں اس میں کیا کرنا ہے, کہ آپ اپنے پیسے جو ہے سیونگ اکاؤنٹ مت رکھیں جس میں آپ کو سود ملتا ہے. اب آپ پیسے کو ایک باکس کی صورت میں ایسے اکاؤنٹ میں رکھیں جس میں کوئی سود آپ کو نہ ملے, صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے, تاکہ گھر میں رہتے تو چوری ہو جائیں گے یا خطرہ ہوتا ہے, چوری کا خدشہ ہوتا ہے, آپ اس اکاؤنٹ میں رکھیں. اسے کیا کہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو؟ کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں رکھیں اور اس میں بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی سیونگ کے آپ کے پیسے یوں رکھیں کہ آپ کو گھر کے اندر رکھیں, سیف کے اندر رکھے ہیں, فرق ہے وہ بینک میں ہے, کیونکہ گھر میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی, بینک میں سیکیورٹی ہوتی ہے اور مجبوراً آپ اس میں رکھیں, ورنہ بینک کو آپ کے پیسے تو لگائے گا, رکھے گا نہیں, وہ آپ کو باکس میں ہی رکھیں گے آپ کو. لیکن آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں حرام سے, آپ اس کو شامل نہیں ہیں, تو یہ طریقہ کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ پہ رکھ لیں تاکہ آپ کا پیسہ صرف یہ نیت کہ سیف ہو جائے. دوسری بات, اس سے بہتر یہ کہ آپ گولڈ خرید کے رکھ لیں, وہ استعمال نہیں کر سکیں گے آپ کا گولڈ. گولڈ گھر میں رکھتے پھر بھی وہی سیکیورٹی کا ایشو ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کا گولڈ استعمال نہیں کر سکتے, رکھا گیا لاکر میں رکھا رہے گا. ہاں آپ اس کو ان لوگوں کو منتھلی پے کرتے ہیں, یہ سود نہیں ہے, یوں کی فیس ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے یا آپ کے تحفظ کے لیے جو وہ فراہم کرتے ہیں آپ کو. یہ طریقہ دوسرا ہے. تیسرا طریقہ جو ہے, آپ پیسہ نکال کے ان چھ بزنس میں جس کا ذکر کیا یا کسی اور میں لگا دیں. یعنی ابھی پہلی صورت میں کیا ہے کہ ابھی آپ نے بینک میں نہیں گئے اس طرف, پیسہ آپ کو ملا ہے آپ نے ادھر لگا دیا ہے, اب ہم کہ جس کا پیسہ بینک میں ہے اب وہ پیسہ نکال لیں اور بزنس میں لگا دیں ان چیزوں جو آپ کے سامنے ہو. اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, پراپرٹی کا کاروبار جو ہے, زمینوں کا کاروبار جو ہے, اس طرح وہ زیادہ آسان ہے. اپنے پلاٹ یا زمین خرید لی ہے, وہ پڑی ہے, رجسٹریشن آپ کی ہو گئی ہے, وہ پھر نہ تو آپ نے اس کو کوئی کرایہ دینا ہے, نہ آپ نے اس کو کوئی جھنجھٹ ہے, نہ کوئی اس کو پرابلم ہے, نہ اس کو کوئی آگ لگ سکتی ہے, نہ وہ ڈوب سکتا ہے, کچھ بھی زمین کا ٹکڑا پڑا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. تو اس یہ دو تین چیزیں ہیں جس سے آپ اس وقت اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. اب واپس آتے ہیں ان ملکوں جیسے کہ انڈیا ہے, جس میں آپ کو سود مل کر ہی رہتا ہے, کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ کو سود ملتا ہے. بس صحیح ہے, کرنٹ میں ملتا ہے سود وہاں پہ؟ آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاؤں میں. انڈیا میں میں نے سنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ کو سود مل کے رہتا ہے, اس لیے اکثر سوال یہ کم نہیں, ہم کم زیادہ, ایک منٹ میرے پاس, ہم کم زیادہ کی بات نہیں کر رہے, ہم سود کی بات کر رہے ہیں, ملتا ہے. اب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے؟ پہلی بات وہی, اگر آپ سونا ان پیسوں سے جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں, جس میں آپ کو, کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ میں تو سود وہ تو واضح ہر جگہ پہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں جب آپ کے جو پیسہ ہے اس کو نکال کے, اگر آپ سونا, کیا وہاں پہ لاکر کا سسٹم ہے کہ نہیں, سونا لے لیں اور لاکر میں رکھ دیں, اس کو ان کو کرایہ دے دیں. کہتے ہیں یار یہاں پر تو کرایہ دینے کی بات آپ کر رہے ہیں, ہم تو لینے کے پیچھے پڑے, وہ لینے میں تو سود ہے, بتا تو رہا ہوں میں, لینے میں سود ہے, اب اللہ کے لیے دے تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات وہی ہے, اگر واقعی آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے, آپ دیکھیں سود جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کتنی وعیدیں گزری ہیں جب اللہ کے لیے, کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سونا تو کم ہو جائے گا, کم ہو جائے تو کیا, اللہ یہ ابھی کہاں سے آپ نے اکٹھا کیا ہے؟ وہ رب نے دیا نا, کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. اب اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تھوڑا سا, تو اللہ اب کبھی رسوا نہیں ہوگی. میں نے کہا ایک قاعدہ یاد رکھیں, کمی ہوگی رسوائی کبھی نہیں ہوگی, اللہ کی قسم کبھی ہوگی تھوڑی سی. آزمائش میرا بندہ کرتا کیا ہے, جس نے پہلے دیا وہ بعد میں نہیں دے گا کیا؟ اس سے پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں نا. اب اتنا سونا جو اکٹھا کیا ہے کہاں سے آیا, کس کی توفیق سے آیا ہے؟ یہ ہرگز سمجھنا کہ میری محنت ہے, میری کمائی, میری عقل, میری سمجھ, میرا تجربہ ہے, واللہ کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ کہیں کچھ رب کا دیا ہوا ہے, اللہ کا کرم ہے میرے اوپر, وہ پھر دیکھے برکت کیسے آتی ہے. تو اسے سب سے پہلے جو کرنا ہے, کنورٹ کرے سونے میں, وہ لاکر میں رکھ دیں, یا وہاں سے نکال لیں اور تجارت پہ لگا دیں, یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا, جو سود آ چکا ہے اس کا کیا کریں؟ یہ سوال کافی آئے بھی ہیں اور بار بار آتے ہیں, کیا کریں اس کا؟ کیونکہ یہ مال حرام کے صدقے میں نہیں دیا جا سکتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ سے مسلم کی حدیث, اللہ تعالیٰ پاک ہیں صرف پاک چیزیں قبول فرماتے ہیں. تو صدقے میں واش رومز ہیں, مساجد ہیں, مسجد تعمیر تو جائز نہیں ہے. کسی کے فقیر کو دینے کے لیے اس نیت سے کہ یہ صدقہ ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اب کسی کی بھلائی کے لیے آپ اس کو دے دیتے ہیں, بعض لوگ دینے, آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو آگ لگا دو, جرم ہے, نوٹوں کو آگ نہیں, اور یعنی کوئی ملک کسی اجازت دیتا نہیں ہے, پتہ ہے, کیونکہ یہ آپ کے دستاویز آپ کے ہاتھ میں, جو نوٹ ہے آپ کے, یہ آپ اس کو جلا دیتے ہیں تو آپ مجرم ثابت ہوتے ہیں, پتہ ہے, قانوناً سر کو اپنا قانون ہوتا ہے, اگر سمندر میں آپ اسے پھینک دیتے ہیں تب بھی اس کو آپ ختم کر دیں گے, اور ویسے بھی درست نہیں. تو کرنا کیا ہے, کسی خیر کام میں لگا دیں اس نیت سے نہیں کہ یہ صدقہ ہے. آپ کسی کی بھلائی کر دیں, آپ کو دعائیں دے گا, دعائیں تو ٹھیک ہے نا, آپ کسی کی بھلائی آپ نے کی ہے. عمومی طور پہ انڈیا میں, کیونکہ یہ مسئلہ انڈیا میں زیادہ تر ہوتا ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے, کسی مجبوری کے تحت, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, لیکن بعض لوگ جلد بازی میں سود لے لیتے ہیں, قرض لے لیتے ہیں. اب وہ اسے نکلنا چاہتے ہیں, کوئی راستہ نہیں نکلتا ملتا ان کو, تو ایسے لوگوں کو یہ اماؤنٹ دے کے ان کی جان چھوڑائی جا سکتی ہے سود سے. حرام میں گیا, جان چھوڑ گئی. مساجد کے واش رومز میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں, یا کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے اس اعتبار سے کہ یہ صدقہ نہیں ہے لیکن تمہاری مدد ہے, تو اس طریقے سے ان پیسوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ان پیسوں کا استعمال حرام ہے, آپ نے توبہ کی ہے تب بھی حرام ہے, آپ کا کیپٹل آپ کا رہے گا لیکن جو سود ہے وہ آپ کا نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. پانچ منٹ کا وقفہ ہے, پھر سوال کی نشست ابھی ہے, کچھ اور بھی سوال ہے, پانچ منٹ کا وقفہ ہے بس, چائے کا وقفہ ہے, 10 منٹ کا وقفہ ہے. اچھا ایسی بات ہو تو پھر ٹائم نہیں ملے گا ہمیں, میرا خیال ہے. سوال کچھ ہیں تو ابھی اسی موضوع کے تعلق بھی کر لیتے ہیں. آپ بھائی کا ایک سوال ہے, ایک منٹ ٹھہریں, ذرا ٹھہریں, پھر یہ سوال آگے بھی کہیں آئے کہ بینکس میں کام کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگلا حصہ جو اس پہ ہے, جو شیخ عباس کے فتاوے ہیں اور بھی آئے گا, بینک میں براہ راست کام کرنا حرام ہے, جائز نہیں. چوکی دار بھی حرام ہے, یہاں تک بینک کی جو چوکی دار وہ بھی حرام ہے, کیونکہ پورا ادارہ سود پر قائم ہے, پورا ادارہ سود پر قائم ہے, اور وہ اس سود میں مددگار. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, تو یہ حرام ہے. اب ایک اور کمپنی ہے, جیسے بلسنی سوال کیا گیا ہے, اسی میں آپ پڑھیں گے آخر میں تو سب یہ موجود ہیں, کہ بھائی ایک شخص ہے جو کسی اور کمپنی میں کام کرتا ہے, وہ کمپنی عام سے کمپنی ہے, کوئی آئی ٹی کی کمپنی, کوئی بھی کمپنی ہے, لیکن وہ سروس پرووائڈر ہیں کسی بینک کے, سروس پرووائڈ کرتے ہیں, تو کیا میرے اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ شیخ فرماتا ہے کہ اگر تم خود سود میں شامل نہیں ہو, خود بینک کا کام نہیں کرتے ہو, اور یہ کمپنی سود پر ہی قائم ہے, بینک پر قائم نہیں ہے, الگ سے کمپنی ہے, صرف آئی ٹی, مثال کے طور پر آئی ٹی کی کسی اور کوئی اور کمپنی ہے, وہ صرف سروس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اس سروس میں جاتے تو آپ پر حرام ہے, اگر آپ نہیں جاتے کسی اور کو بیچتے تو آپ پر حلال ہے. آپ نہ جائیں, مباشرت خود کرنا سودی مار کی یا کسی حرام سے مدد کرنا خود نہ کریں. ہاں وہ کرتے ہیں وہ جانے, اور کمپنی کا مالک جانے, آپ نہ جائیں, باقی جو ان کا کام ہو تو ٹھیک ہے. آئی ٹی حرام ہے کیا؟ ہر اعتبار سے حرام تو نہیں ہے, ہاں اس حصے میں وہ حرام ہے, جسے آپ کے لیے سروس پرووائڈر یا جس طریقے سے جو بھی ہے وہ جائز ہے. اگر بینک میں اندر ہے تو وہ ویسے حرام ہے, بینک میں آئی ٹی کا کام کرنا کوئی بھی. نہ ملے, ہم تو مجبوری کی بات کریں نا, جب بینک نہیں رہیں گے اور یہ سب ختم ہوگا تو لوگ ظاہر ہے حکومتیں جو کچھ جائیں گی حلال کی طرف. اب یہ موجود ہے, اس لیے تو ان کے لیے بڑا چیلنج ہے, وہ کہتے نہیں ہو سکتا. یعنی بھائی کا یہ سوال ہے, اگر وہاں پہ کوئی کام بینک میں نہیں کرے گا تو ہم لاکر بھی تو نہیں ملیں گے نا. ابھی میں نے بتایا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے بچنا ہے یا سیونگ سے بچنا ہے تو سونا کھڑی کو لاکر میں رکھ دو. بینک میں کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم مجبوراً ہمیں رکھنا پڑا. اگر اس کے علاوہ اور آپ کو سیکیورٹی کا ادارہ ملتا ہے تو وہاں پہ رکھیں, ہم تو مجبوری کی بات کر رہے ہیں. بھائی کا یہ مسئلہ, وہ یہ سوال ہے کہ اگر ہم بینکس میں ہر قسم, ایک تو بندہ خود جو کیشئر ہوتا ہے وغیرہ, وہ تو حرام ہے, تو جو اور سروس پرووائڈرز ہیں بینک میں, پھر چوکیدار بھی لازمی ہے، سیکیورٹی والا بھی جو ہے بندہ وہ بیٹھا وہ بھی ہے، جو باقی جو لاکر میں ہے، اس میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کر لیں، چھت بینک کی ہے، بینک کے اندر ہے تو حرام ہے. جو بینک کے اندر کام کرتے ہیں وہ تعاون ہے کس چیز پر؟ اسم العدوان پر تعاون ہے، ایک دوسرے کا گناہ میں ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. کچھ بھی ہے، مین پاور جو ہے، جو کمپنی مین پاور سپلائی کرتی ہے، وہی سوال ہے جو ابھی گزرا ہے. یہ مین پاور جو وہاں پہ جا رہا ہے کام کر اس پہ لیے حرام ہے، وہ کمپنی حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مختلف ڈپارٹمنٹ بھیجتی ہے نا، بینک میں بھی بھیجتی ہے، باہر بھی بھیجتی ہے، کسی اور ادارے میں بھی بھیجتی ہے، اسکولس میں بھی بھیجتی ہے، یونیورسٹی میں بھیجتی ہے اپنی مین پاور. مثال کے صفائی والے جو ہے، بعض کمپنیاں جو ہیں یہ صفائی والے پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو مین پاور جو ہے، تو صفائی والے بینک میں بھی جاتے ہیں اور وہ کالجز میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، فیکٹریز میں بھی جاتے ہیں. تو یہ کیا یہ خود کمپنی جو ہے یہ حرام ہے؟ نہیں. جو اس کا حصہ ہے، جو بینک سے تعلق ہے، جو حرام سے، وہ حرام ہے. جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں مین پاور میں، جو صفائی والے، ان کے لیے حرام ہے، وہاں پہ نہ جائے، جائز نہیں ہے. باقی جو کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، فیکٹریز میں جا رہے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. صرف انڈیا میں نہیں، وہ تو ہر جگہ پہ آؤ گے کہ آپ کے جو سیلری بینک کے تھرو ہی ملے گی. سسٹم کی خرابی ہے، ہمیں بینک سے ہی سیلری لینی ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مجبوری میں لیتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ یہاں پر بھی ہر جگہ پہ ہو گیا ہے تقریباً. بعض ایسے ملک جہاں پر ابھی یہ لاگو نہیں ہوا 100%، یعنی اور جہاں پر نہیں، اچھی بات الگ کر نہ ہو وہاں پہ، لیکن اب تو اس نے جوڑ دیا سارا سسٹم پورا جو ہے نا، ہو گیا کہ آپ کی سیلری آپ کے بینک کے تھرو ہی ملے گی، تو آپ مجبور، آپ کو کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ جتنے آپ ضرورت آپ لے لیں. اور وہی بات ہے، سیلری جو ہے اکثر انسان استعمال ہی کر لیتا ہے. ہائی، بہت ہی ہائی سیلری والے لوگ ہوں گے شاید، جن کی سیلری بہت زیادہ ہو، تو ان کی تقریباً آدھے سے زیادہ یا 80% سیلری باقی رہے گا، 20% استعمال کرتے ہوں گے، تو پھر وہی اپنے ہر 4-5 مہینے کے بعد جو اماؤنٹ زیادہ ہو جائے، اس میں سے سونا خرید کے لاکر میں رکھ دیں اور اپنی جان چھڑا لیں اس سے. ہاں یہ الگ بات ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی بعض دنیا میں ایسے ممالک ہیں، جیسے کہ مثال انگلینڈ کی دی ہے اور آسٹریلیا کی دی ہے، وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ لکھتے ہیں فارم میں مجھے انٹرسٹ نہیں چاہیے، آپ کو نہیں دیتے وہ. اور اگر انڈیا کے لوگ وہاں پہ آواز اٹھائیں، جو مسلم لوگ کہیں کہ ہمیں سود نہیں چاہیے، بینک کو تو فائدہ ہے، اور واقعی ہو سکتا ہے وہ روک بھی دیں، کیونکہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہندوز کی ہے، اور ان کو تو چاہیے، اس کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتے، اس لیے وہ قانونی وہ بنا. لیکن جب مسلم وہاں پہ بتائیں گے، اور آخر بینک کو تو فائدہ ہے اس میں، اور وہ آپشن ہونے بھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا ہے، اللہ علم. لیکن اگر کوئی شخص مجھے پتا نہیں ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ ہی ادھر ادھر بیٹھے، وہ کوئی کہتا ہے ہوتا ہے کیوں کہتا نہیں ہوتا. اب ایسا کام کریں آپ یہ پوچھ لیں جو ساتھی وہاں پہ، جس کا کرنٹ اکاؤنٹ آلریڈی موجود ہے، شاید آپ ساتھیوں کو نہیں، آپ کے رشتے دار وہاں پہ رہتے ہیں پرسنل، نہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا سود لازمی ہے؟ کیوں؟ بس یہی بات ہے. پھر یہی بھیا، تو پھر یہی بات تو ہوئی نا. اگر صرف بزنس مین کھول سکتا ہے کچھ، میرا سوال یہ کیا انڈیویجول شخص وہاں پہ سود سے بچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ سوال ہے. نہیں بچ سکتا نا، بس یہ بات، بس وہی بات ہے نا. پھر یہی بات، بارک اللہ فیک. حسن ظن پہ دیکھ لیں. پہلے تو بات یہ کہ بینک میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، سب کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ایک مفروض ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، پتہ ہے پورا، آپ کو لسٹ نکال دیں گے، آپ کو 10 اپنا لسٹ میں نکال دیں گے، آپ کو وہ بتائیں گے کہاں پہ کتنا آپ کو پروفٹ ہے، سب لکھا ہے وہ. بینک میں تو آپ کو ادھر ادھر کچھ نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے. نہیں، گوشت تو آپ کا رائٹ ہے، وہ تو آپ نے محنت کی، اس کے آپ کو ملا ہے.
اور اب بینک نوکری چھوڑ دی.
یہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کا کیپٹل ہے اس میں شمار ہوتا ہے, جو آپ لے چکے ہو توبہ کی ہے, جو لے چکو آپ کے حلال ہے, ایکسٹرا نہ لیں آپ, یہ اس کا حصہ ہے جو آپ سے وہ کاٹتے تھے سیلری میں سے کاٹتے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں سیلری سے کاٹتے تھے, وہ آپ کو جو اپنا دیتے تھے وہ آپ کی محنت کے لیے دیتے تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایکسٹرا جو ہے وہ آپ نہ لیں, وہ جائز نہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں ایک کرایہ ہے نا, فرق ہے. آپ شاپ لیتے ہیں کرایہ آپ فکس ہے. آپ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے شاپ لی ہے کرایہ پہ 5,000 پر منتھ آپ کرایہ دیتے ہیں, 5,000 فکس ہے کرایہ پہ, کیونکہ یہ تجارت نہیں, خرید و فروخت نہیں ہے, یہ تجارت جو الگ ہے, بے میں تجارت ایک حصہ ہے, کتاب البیوع میں اپنا اجارہ جو ہے کرایہ جو ہے اس میں ایک شکل ہے, اس میں آپ فکس کرایہ دیتے ہیں, آپ مہینے کے بعد اس کو 5,000 دیتے ہیں, آپ اس دکان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور جو مالک ہے دکان کا وہ آپ سے پیسے لے کے نفع حاصل کرتا ہے. ٹیکسی میں ہوتا کیا ہے, ٹیکسی آپ لی ہے, آپ نے فکس اماؤنٹ دی ہے اور آپ بزنس کر رہے ہیں ٹیکسی میں, آپ کو مثال کے طور پہ نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا ہے, وہ آپ سے لے, جو مالک ہے لے کے رہتا ہے, اس نے آپ کو جو ٹیکسی ہے یہ کرایہ پہ نہیں دی. اگر آپ ٹیکسی کرایہ مثال کے طور پہ رینٹ کر رہے ہیں, آپ نے ٹیکسی لی ہے, فرق دیکھیں آپ, وہاں سے آپ نے ٹیکسی کو لیا ہے اور آپ نے کام کیا ہے, 80,000 کے آپ نے مثال کو ٹیکسی لی ہے رینٹ کار کی, اگرچہ وہ منع کرتے ہیں اب چلا نہیں سکتے اس کو, ویسے میں مفروضہ کی بات کر دوں, فرق پتہ چلے دونوں میں کیا ہے. آپ نے ٹیکسی چلائی ہے, آپ کو 80 نہیں بنے, ٹھیک ہے نا, آپ نے گاڑی واپس کر دی ہے اور آپ کو 60 سے بنے 20 کا نقصان ہوا ہے, آپ کی ذات کی حد تک ہے, کل آپ فری ہے پرسوں آپ فری ہے, کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو. یہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں ٹیکسی والے کیا کرتے ہیں, پہلے دن سے کانٹریکٹ پہ سائن کروا دیتے ہیں, آپ یہ ٹیکسی چلائیں گے اور ڈیلی یا منتھلی, ڈیلی کے بیسس پہ ہوتے ہیں, اتنے پیسہ دیں گے, آپ ٹیکسی چلاتے ہیں, ڈیلی کے بیسس پر جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ ڈرائیور پہ ہوتا ہے, کمپنی والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور یہاں پہ صورت کرایہ کی ہے ہی نہیں, یہاں پہ صورت کیا ہے, ایک مالک ہے ایک اس کا امپلوئی ہے, اصل یہ صورت ہے. پہلی صورت میں کیا تھا, ایک مالک ایک کرایہ دار ہے, کرایہ دار کبھی بھی چھوڑ سکتے دکان کو کہ نہیں, کانٹریکٹ ختم ہو کے چھوڑ دیا, یہاں پر وہ امپلائر ہے, اس نے آپ کو نوکری دی ہے, آپ نوکری کر رہے ہیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروفٹ میں, کیونکہ یہاں پہ مغاربت کی صورت آ گئی ہے, وہ خود ڈرائیور تو نہیں کر, میں نے اس لیے کہا یہ مغاربت کی صورت میں آتی ہے, مغاربت میں کیا شرط ہے, فکسڈ اماؤنٹ کس چیز پہ ہے, پروفٹ میں ہے نہ کہ کیپیٹل میں ہے. اب ٹیکسی کا ڈرائیور اگر اسے کہتا ہے, اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ پروفٹ پر میں آپ کو جو ہے 50-50 کریں گے, جتنا بھی ہوگا میں نہیں پتا, یا آپ کو 60 دوں گا میں 40 رکھوں گا, یا آپ کو 70 دوں گا میں 30 رکھوں گا, پروفٹ ہوا ہے 200 ریال کا مثال کے طور پہ, 50-50 ہزار, 100 اس کا 100 اس کا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ جو فکسڈ اماؤنٹ کر دی ہے تو ایک طرف تو ڈوب رہا ہے, اگر اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو مالک جو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ مغاربت میں کیا شرط ہے, نفع نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ اصل یہ شراکت ہے, یہاں پر نقصان یک طرفہ ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کرایہ کی, تو کرایہ شروع سے نہیں ہے کرایہ, یہ تو ہے بزنس ٹوٹل. اچھا ایک اور مسئلہ اس میں آ جاتا ہے, ایک وقت بھی ختم ہو گیا, اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو بھی انشاءاللہ مسائل ہوں گے, کیونکہ بیچ میں اور بھی کچھ لوگوں نے ہیلے کیے ہوئے, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ سوال اکٹھے کر لیں, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, سوال اکٹھے کر لیں سارے. اگلے ہفتے درس ریگولر ہوگا, جو بھی ہوگا سوال جو آپ کے نشست میں سے جو اہم سوال ہوں گے اس میں سے نکالیں گے. کتاب کے آخر میں دو تین چیزیں بتا دوں میں آپ کو جو اس میں شامل ہے, پڑھ لینا ایک دفعہ, یا پڑھ لینا, ہمارے جہاز بھائی اللہ کو جزائے خیر دے, اس کو تیار کر کے اس میں شامل کیا ہے, آپ اس کو پڑھ لیں, اردو میں بھی عربی میں بھی ترجمہ کیا ہوا ہے, یہ فتح الجنت دائمہ سے شیخ ابن عثیمین کے فتاوی سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں, سود کا حکم کیا ہے اس کا فتاوی ہے, اور بینک میں کام کرنا جو ہے یا کسی اور کمپنی میں کام کرنا جو ہے جو بینک سے یعنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے اس کے تعلق سے جو ہے کئی, اور بینک سے قرضہ لینا جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. بعض کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنی وقت کے بعد ادھار واپس کر دیتے ہیں تو آپ پر سود نہیں لگے گا, وہ بعض لوگ پھر قرض لے لیتے ہیں اور وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کانٹریکٹ میں سود شامل ہے تو وہ کانٹریکٹ شرعاً حرام ہے. تو بس یہاں لوگ یہاں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں. بے مثال کے طور پہ یہ شرط ہے کہ اگر مہینے سے کے آخر سے 30 یا 31 سے پہلے آپ نے ادائیگی کر دی ہے تو سود نہیں ہے. اگر آپ نے 5 سے 10 تاریخ کے بیچ میں دی ہے تو اتنا سود ہوگا، اور 20 کے بعد دی ہے تو اتنا سود ہوگا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 30 یا 31 سے پہلے ادائیگی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جس بتا رہا ہوں کریڈٹ کارڈ، وہی کریڈٹ کارڈ یہی صورت ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو سود لیا نہیں، میں تو پہلے پیمنٹ کر دیتا ہوں. وہی کانٹریکٹ تو جو سائن کیا تم نے اس میں تو سود ہے نا، وہ کانٹریکٹ سیرے سے حرام ہے، جائز نہیں ہے. اچھا ایک اور صورت جو اکثر غلط ہوتی ہے، یہ تو آپ پڑھ لینا پلیز کتاب میں، جو ہے گاڑی کی خرید و فروخت قسطوں پر. یہ اکثر سوال آتے ہیں، اس میں جو سسٹم طریقے وہ دو ہیں بلکہ تین ہو جاتے ہیں تفصیل کے ساتھ. پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے ادھار پہ گاڑی لی ہے، قسطوں پہ لی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً ادھار پہ گاڑی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کیش اور ادھار یا کریڈٹ میں جو ہے اس میں جو فرق پڑ جاتا ہے، اس میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا، وہ کہا یہ حرام ہے، کیونکہ ایک سودا ہے اس کی دو قیمتیں ہیں، اور ایک جو ہے زیادہ ہے کم ہے. تو جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور ان کی فتاوی جو ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ دو ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہیں، دو الگ ہیں، بیعت فی بیعہ نہیں ہے. یہ گاڑی ہے، اس کی کیش قیمت 80,000 ہے، اس کی کریڈٹ قیمت جو انسٹالمنٹ پہ قسطوں پر 1,00,000 ریال ہے. حرام کب ہے، جب آپ خرید اور فروخت کرنے والا، لینے دینے والا جو ہے، وہ کسی ایک پر متعین ہونے سے پہلے جو ہے وہ خرید و فروخت کر لیں، یعنی 80,000 1,00,000 ہے، اس پہ تعین نہیں کیا ہے اور گاڑی خرید لی ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ متعین نہیں کیا کہ آپ نے یہ ہے یا وہ ہے، یہ جائز نہیں. اگر آپ نے کیش لینی ہے تو لے لیں 80 پہ. وہ کہتا ہے مجھے، میرے پاس 80 نہیں ہے، مجھے گاڑی چاہیے. تو کمپنی والا کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی 4 سال 5 سال کے بعد قیمت جو ہے وہ 1,00,000 کی ہو جائے گی، تو اس لیے میں وہ قیمت دے کے آپ کو قسطوں پہ دے رہا ہوں. تو شیخ باز رحمہ اللہ ابن تیمیہ کی فتویٰ ہے کہ قسطوں پر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ادھار پر تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ادھار پہ چیز آپ لیتے ہیں، اب مالک کی مرضی ہے اس کی قیمت کتنی دینا چاہتے ہیں آپ کو. آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں میری مثال کے طور پہ، اور مجھے پیمنٹ آپ کروں گا میں اگلے سال، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اس کی قیمت 50,000 ہے، آپ متفق ہو جاتے ہیں، اتفاق ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ ادھار پہ لینا دینا جائز ہے نا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں انٹرسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میری گاڑی 50 کی لینا چاہتے ہیں، چھوڑیں اس کو، پہلے اس کو سمجھیں، جائز ہے نہیں؟ نہیں نہیں ادھار پہ لینا چاہتے 50 میں، پیمنٹ 1 سال کے بعد کریں گے مجھے، جائز ہے حرام؟ پریشان ہو گیا یار، گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 سال 50,000 دے دینا، یا ہر مہینے جو ہے مجھے آپ 5,000 دے دینا. نہیں باس میں ابھی کیش کی بات نہیں ہو رہی یار، اس کو سمجھے ذرا، میری گاڑی ہے آپ کو میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 50,000 آپ مجھے 1 سال کے بعد دے دینا، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں 40,000 میں، نقد میں، کیش میں، کوئی مسئلہ ہے؟ ہے مسئلہ؟ میں آپ کو دے رہا ہوں یہی گاڑی 40 میں نقد میں، 50 میں دیتا ہوں، نہیں مسئلہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو سمجھیں ذرا، ایک منٹ، اسے بڑھا رہا ہوں میں، اس لیے بڑھا رہا ہوں، سمجھیں ذرا، یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو الگ الگ ٹرانزیکشن میں لے کے جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں ہیلا بھی کوئی بھی نہیں ہے. مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ گاڑی کی ضرورت ہے، کیش میں کم پر بھی بیچ سکتا ہوں، میں گاڑی کا مالک ہوں، مجھے آج پیسے کی ضرورت ہے. دوسری صورت میں آپ کو گاڑی کی ضرورت، مجھے پیسوں کی اس وقت ضرورت نہیں، میں گاڑی کو اس وقت آپ کو ضرورت ہے، مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو میں 50 کی دے دیتا ہوں، آپ متفق ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑے کیش کتنی قیمت ہے اس کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، گاڑی کی قیمت ہی یہی ہے. نہیں مجھے پتا ہے، اصل میں دیکھیں
لیور ریٹ پہ کیا ہوتا، سائبر ریٹ پہ کیا کیلکولیٹ ہوتا، کہ اتنا
آپ ان کو انٹرنیشنل رول کو چھوڑ دیں, سائبر کو چھوڑیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ یہ بھائی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بھی بات میں کرتا ہوں, لیکن سمجھ تو یہ معاملہ ہے کیا, ہم تو یہ سمجھ سے قاصر قسم میں ہوتا کیا ہے, یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا, بن کے بات درست ہے, انڈیا پاکستان علماء کہتے ہیں حرام ہے جائز, کیونکہ یہاں پر ایک مجبور ہے, اس مجبور سے فائدہ اٹھا کے 10,000 زیادہ دیا ہے, بس بتا رہا ہوں آپ کو میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پہلی صورت کو سلسلہ سمجھا, یعنی یہاں کے علماء کیوں فتویٰ دیا جائز ہے, اس لیے کہ دو الگ چیزیں ہیں, ٹرانزیکشن بھی الگ ہیں, ایک چیز ضرور ہے لیکن جو بے ہے وہ الگ ہے, ایک نقد ہے اور ایک ادھار پہ ہے, شرعاً نقد بھی جائز ہے ادھار بھی جائز ہے, اگر ایک ساتھ ملایا جائے ایک وقت میں تو جائز نہیں ہے, وہ الگ الگ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, تو اصل یہ اساس ہے. اب رہے گی بات بینکس میں, جو تیسری صورت ہے, بینک والے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو قسطوں پہ تو دیتے ہیں لیکن قسط کی ادائیگی پر دیر سے ہم فائن لگائیں گے, یہ حرام ہے. بعض صورت میں کیا ہوتا ہے, اب تین ہو گئی ہے, مکس اپ ہو گیا تو بس کرتے ہیں, کیونکہ اس نے میں واضح ہے, پتہ کیا وہ دلیل, وہی اونٹ والی دلیل, اونٹ والی دلیل بیان کی ہے کہ ایک اونٹ آپ دیتے ہیں دوسرے اس سے زیادہ اونٹ لے سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اس پہ سمجھ نہیں پا رہے, کیونکہ اونٹ کا معاملہ جو ہے وہ ادھار ادھار والا معاملہ جو ہے ادھار پہ, یعنی ایک اونٹ آپ نے لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں, اونٹوں کی ضرورت پڑ گئی تھی جہاد کے لیے, تو ایک صحابہ کو بھیجتے ہیں, سلام الرحمٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں, اونٹ لے کے آتے ہیں, تو اونٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس, اچھا یہ بتاؤ ایک بجے ہم دو دیں گے جب ہمارا غنیمت ملے گا, تو لوگوں نے دے دیے, تو جب ایک بجے دو دے دیے, لے قرض پہ ایک واپس دو کیے, یہ شروع سے طے تھا, اور گاڑی وہ ہے جو سودی مال نہیں ہے, گاڑی ہے وہ پیسہ نہیں ہے, اس میں اس کا شمار بھی نہیں ہوتا, تو اسے اس اعتبار سے جن علماء نے کہا, اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ بتا رہا ہوں میں, اصل بات یہ کہ دو الگ الگ ٹرانزیکشن, اسے میں نے مثال اس کی دی ہے, اگر آپ ہی کو میں 50 کی میں بیچ دیتا ہوں ادھار میں, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, آپ کو میں بیچ دیتا ہوں 40 میں نقد میں, کوئی حرج ہے نہیں ہے. اچھا آپ کو کیوں نہیں بیچ سکتا میں, پھر جب آپ کو 40 کی بیچ سکتا ہوں, آپ کو 40 کیوں نہیں بیچ سکتا میں, کچھ شرعاً کوئی فرق نہیں ہے اس صورت میں, اس لیے ادھار پہ یہ خرید و فروخت سمجھی گئی ہے, اصل میں ادھار پہ ہے اور قیمت میں جو فرق ہے وہ اس لیے کہ یہ کیش میں الگ ہے اور اس میں الگ ہے, یہاں پر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اس لیے اچھا تیسری بات اس میں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے تو مت لیں, میں خود اس کے مخالف ہوں, کس چیز کے, قسطوں پہ خریدنے کے مخالف ہوں, کیونکہ لوگ ڈوب جاتے ہیں قسطوں میں, گاڑی قسطوں پہ, ٹی وی قسطوں پہ, واشنگ مشین قسطوں پہ, فلاں قسطوں پہ, آخر جو تنخواہ ملے گی کچھ بچے گی, گھر کے کرایے بھی, بچوں کی تعلیم بھی ہے, تو کچھ بچے بچتا نہیں ہے, تو قسطوں پہ میں خود مخالف. ہاں چھوٹی گاڑی خرید لیں, بڑی نہ خریدیں, یوز خرید لیں, اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں بڑھائیں, اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, لیکن ہم یہ نہیں کریں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, بہتر کیا ہے یا نہ بہتر کیا, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جائز یا ناجائز ہے شرعاً, تاکہ بات بالکل واضح اور سب کے سامنے کھل کے آ جائے. واللہ اعلم. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں, ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا میں, کوئی بہن وہ بات کی ہے نا, سب کوئی حرج میں, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صورت دیکھیں چھوٹے لیول پہ, اب بینک میں جاتا ہے تو پھر ایگریمنٹ کی بات, وہ سائبر پتہ نہیں کیا آ جاتا ہے, لوگ گھوم جاتے ہیں بےچارے. پریکٹیکل مثالیں, اپنی گاڑی کی مثال دے دیں آپ, تو بات بالکل آسان ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج, کیونکہ آپ نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے وہ بالکل واضح, اس میں سب لکھا ہوا ہے, آپ نے وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں تو مت لے یار, مجبور ہیں تو اب وہ لے جو آپ لے سکتے ہیں, یہ کس نے کہا آپ نے لازمی ہے کہ آپ نے کوئی BMW لینی ہے یا آپ نے کوئی ٹاٹا کی جو بڑی مہنگی وہ آپ لیں, چھوٹی چھوٹی والی بھی تو ہے نا, اس پہ گزارا کریں, جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا پھر بڑے خرید لیں. تو میں کیش کا قائل ہوں, وہ سب دوستوں یہی کہتے ہیں کہ جتنا بچ سکتے ہیں, ایک تو شعبے کی بات جو وہ الگ ہے, لیکن قسطوں پر خرابی یہ ہے کہ ایک دفعہ جو بندہ لے لیتا ہے اسے جیسے ایک لالچی انسان ہو جاتا ہے نا, یار تھوڑے سے پیسے تو دیے پوری گاڑی آ گئی, موبائل بھی اب مصیبت دے کے موبائل قسطوں پہ لے لیا, اگلے سال نئے ماڈل آ گیا 2 سال کے بعد, ارے پھر یہ تھوڑے پیسے تو کیلکولیشن ہوتی ہے, تھوڑا فرق تو ہے یار. اب وہ اچھا یوز موبائل کی قیمت کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں, کوئی قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں, آپ کو آدھی سے 20% میں تک میں آپ سے لے لیتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یار نئے ماڈل بھی آگے پیسے تو میں نے تھوڑے دینے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, وہ لیتے ہیں, ایک ہی قسط آپ نے ختم نہیں کی, دوسرا قسطوں پہ آپ نے لے لیا ہے, تو کئی لوگ ڈوب چکے بےچارے, سے بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ یعنی بعض لوگ اب زکات کے پیچھے پڑے, زکات ہمارے جائز ہے کیا؟ ہمارے پر جو ہے نا بہت سارا ادھار ہے. ادھار کیا؟ قسطوں والی چیزیں لی ہوئی. تو کس نے کہا بھی تم قسطوں والی چیزیں اب تم زکات کے پیچھے پڑے؟ نعوذ باللہ. تو یہاں پر جو گھر والیاں ہیں, جو ہماری بہنیں جو ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ جائز رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیوی کو خوش کرنے کے لیے گفٹ کے طور پر موبائل دے دیا یا واشنگ مشین پسند آئی مہنگی والی 800 یا 1000 ریال والی, اس میں 3-in-1 ہے, پتہ نہیں 4-in-1 ہے, جو کپڑے دھل کے بھی آئیں گے اور اس میں سے وہ مطلب ڈرائی ہو کر بھی آئیں گے, سارا کچھ استری ہو کے آئیں گے, اب اس کو لیے خوش کرنے کے لیے وہ بھی لے لیا, سب قسطوں پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کرتے کرتے آخر میں پھر جناب کی تنخواہ 3000 ہے, قسطوں پہ چیزیں 4000 کی لی ہیں, تو کہاں سے 1000 کا دے گا؟ اس کو پتہ نہیں چلا کس طریقے سے 4000 ہو گئے. یا 3000 تنخواہ ہے تو اس نے 2000 کی چیزیں لے لی ہیں, اب 1000 گزارا کیا ہوں؟ بتا گھر کا کرایہ دے گا, بچوں کی تعلیم ہے, کھانا پینا ہے, گھر چلے گا کیسے مجھے بتائیں؟ اس لیے پلیز ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو چیزیں جائز ہیں اگر تو اس کو صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب.